بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منكم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، پہلی مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 152، 150 سے 52 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehttv.ir۔ سامعین، آج شعبان کی 5 تاریخ ہے۔ آج فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ ہم اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سنیں گے، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروں کے نشر ہوگا، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، اور خصوصی پروگرام کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ پروگرام منار نور اس وقت کی نشریات کے آخر میں آپ سن سکیں گے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ گرد و پیش، جی ہاں سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ خبروں کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں 24 گھنٹے سے بھی کم وقفے میں ہونے والے دو دھماکوں میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی کے سیاست سے سبکدوش ہونے کے بارے میں جاری قیاس آرائیوں کا اس وقت خاتمہ ہو گیا جب کانگریسی لیڈر الکا لامبا نے سونیا گاندھی کی موجودگی میں اس کی تردید کر دی۔ ہفتے کے روز تل ابیب، حیفہ اور مقبوضہ بیت المقدس میں نتن یاہو کے خلاف ایک بار پھر وسیع مظاہرے ہوئے ہیں، اور شام کے شہر الحسکہ کے عوام نے اپنے ملک کے خلاف مغرب کی جاری پابندیوں کے خلاف احتجاجی اجتماع کیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں 24 گھنٹے سے بھی کم وقفے میں ہونے والے دو دھماکوں میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ایک دھماکہ بلوچستان کے ضلع بارخان کے علاقے رکھنی بازار میں صبح کے اوقات میں ہوا، جب لوگ بڑی تعداد میں خریداری میں مصروف تھے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیس مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا، تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ وہ دھماکے کی نوعیت کا تعین کر رہی ہے۔ حکام نے دھماکے میں کم سے کم 4 افراد کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے، جبکہ 14 افراد زخمی بتائے جاتے ہیں۔ گزشتہ رات بلوچستان کے ضلع خوزدار میں پولیس کی ایک وین مقناطیسی بم کے دھماکے میں تباہ ہو گئی تھی، جس میں 2 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے تھے۔ تاحال کسی شخص یا گروہ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ واضح ہے کہ ان دنوں پاکستان کو دہشت گردی کی نئی لہر کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اکثر دہشت گردی کے حملوں کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی کے سیاست سے سبکدوش ہونے کے بارے میں جاری قیاس آرائیوں کا اس وقت خاتمہ ہو گیا جب کانگریسی لیڈر الکا لامبا نے سونیا گاندھی کی موجودگی میں اس کی تردید کر دی۔ رپورٹ کے مطابق الکا لامبا نے جاری کانگریس کے قومی کنونشن میں اپنے خطاب میں سونیا گاندھی کی ریٹائرمنٹ کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیا میں اس طرح کی خبروں کے بعد انہوں نے خود سونیا گاندھی سے ملاقات کی، جس پر انہوں نے واضح طور پر کہا کہ وہ سیاست سے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گی، وہ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرتی رہیں گی۔ الکا لامبا کے اس بیان کے وقت محترمہ گاندھی بھی وہاں موجود تھیں، اس دوران وہ مسکرا رہی تھیں۔ در حقیقت سونیا گاندھی نے ہفتے کو کانگریس کے اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ انہیں 1998 میں پہلی بار پارٹی صدر کا عہدہ سنبھالنے کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ ان 25 برسوں میں ان کی پارٹی نے اعلیٰ کامیابیوں کے ساتھ ساتھ گہری مایوسی کے دور بھی دیکھے۔ انہوں نے کہا کہ 2004 اور 2009 میں کانگریس کی جیت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی قابل قیادت انہیں ذاتی طور پر اطمینان بخشا، لیکن انہیں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ وہ بھارت جوڑو یاترا کے ساتھ ان کی اننگ کا اختتام ہو سکا۔ میڈیا کے ایک حصے میں اس بیان کو سیاست سے ان کے ریٹائرمنٹ کی علامت مانتے ہوئے خبریں آ رہی تھیں، جبکہ اسے عام کانگریسیوں میں مایوسی پھیل گئی تھی۔ دہلی کے نائب وزیراعلی منیش سسودیا نے مبینہ گھوٹالے میں سی بی آئی کے سامنے پیش ہونے سے پہلے کہا ہے کہ وہ بھگت سنگھ کے پیروکار ہیں، اس لیے انہیں جیل میں بھی رہنا پڑے تو کوئی پرواہ نہیں۔ منیش سسودیا نے ٹویٹ کیا ہے کہ آج پھر سی بی آئی کے پاس جا رہا ہوں، پوری تحقیقات میں مکمل تعاون کروں گا۔ لاکھوں بچوں کی محبت اور کروڑوں ہم وطنوں کا آشیرواد حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھگت سنگھ کے پیروکار ہیں، بھگت سنگھ ملک کے لیے پھانسی پر چڑھ گئے تھے، ایسے جھوٹے الزامات کی وجہ سے جیل جانا تو چھوٹی سی بات ہے۔ واضح ہے کہ 19 فروری کو سی بی آئی نے منیش سسودیا کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے کچھ دنوں کی چھوٹ مانگی تھی کہ وہ دہلی کے وزیر خزانہ کی حیثیت سے بجٹ کی تیاری میں مصروف ہیں، جس سے انہیں رعایت مل گئی تھی۔ سی بی آئی نے ایک بار پھر نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں اتوار کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم اور جرمن چانسلر نے نئی دہلی اور برلن کے درمیان شراکت داری اور سرمایہ کاری کو بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ نئی دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں جرمن چانسلر اولف شولز سے بات چیت کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی اور چانسلر اولف شولز نے ہندوستان اور جرمنی سے اقتصادی تعاون کے نئے مواقع کے سلسلے میں اپنی شراکت داری اور سرمایہ کاری کو بڑھانے کا عزم ظاہر کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خوراک اور توانائی کی حفاظت کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مل کر کام کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے یوکرین جنگ کو کرونا عالمی وبا سے تشبیہ دی اور کہا کہ یہ بحران گفتگو اور سفارتکاری کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کے عمل پر بھی زور دیا۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے گروہوں نے العقبہ اجلاس میں شرکت سے متعلق فلسطینی اتھارٹی کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ یہ اجلاس مسئلہ فلسطین اور فلسطینیوں کے مفاد میں نہیں ہے، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں نے اس اجلاس پر اپنی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ ہزاروں فلسطینیوں نے مختلف علاقوں میں مظاہرہ کر کے اردن میں ہو رہے العقبہ سیکیورٹی اجلاس کی مخالفت کا اعلان کیا۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب مقبوضہ فلسطین کے جنین کیمپ میں ہزاروں فلسطینی سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے اردن کی میزبانی میں ہو رہے العقبہ اجلاس کی سخت مخالفت کی۔ ادھر بیت لحم کے ادہیشہ کیمپ میں بھی العقبہ سیکیورٹی اجلاس کے خلاف احتجاج کی خبریں ہیں۔ العقبہ سیکیورٹی اجلاس آج اردن کی میزبانی میں ہو رہا ہے، جس میں امریکہ، مصر، فلسطینی اتھارٹی اور غاصب صہیونی ریاست کے حکام شریک ہو رہے ہیں۔ فلسطینی تنظیموں نے اردن میں ہو رہے امریکی صہیونی اجلاس العقبہ کو صہیونی حکومت کی مفت خدمت قرار دیا اور کہا کہ یہ اجلاس کسی صورت فلسطینی عوام کے حق میں نہیں ہے۔ انہوں نے فلسطینی اتھارٹی کے حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ صہیونی حکومت کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ کرنے کے بجائے فلسطین کے قومی اتحاد پر توجہ دیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں نے اس اجلاس کو ایک شکست خوردہ اجلاس سے تعبیر کیا اور کہا کہ یہ امریکہ کی نگرانی میں ہو رہا ہے اور محمود عباس کی سربراہی میں فلسطینی اتھارٹی ایک بار پھر واشنگٹن کے دھوکے میں آ گئی ہے۔ ہفتے کے روز تل ابیب، حیفہ اور مقبوضہ بیت المقدس میں نیتن یاہو کے خلاف ایک بار پھر وسیع مظاہرے ہوئے ہیں۔ صہیونی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں دسیوں لاکھ صہیونیوں نے شرکت کی ہے۔ یہ مظاہرے لگاتار آٹھویں ہفتے بھی جاری رہے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ نیتن یاہو کی انتہا پسند کابینہ کے خلاف خود صہیونیوں کے مظاہروں میں ہر ہفتے شدت آتی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو کو عدالتی پالیسیوں میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں لانے کی وجہ سے صہیونیوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اپوزیشن دھڑوں نے نیتن یاہو کے اس اصلاحاتی مسودے کو عدالتی بغاوت کا نام دے رکھا ہے۔ صہیونی وزیراعظم کے مد مقابل پارٹیوں کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو عدالتی قوانین میں اصلاحات لا کر اپنی بدعنوانیوں کی پردہ پوشی اور اپنے خلاف کیسز کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ سیاسی اور اسٹریٹجک امور کے ماہرین، حتیٰ کہ صہیونی مبصرین اور سیاستدانوں کا خیال ہے کہ مقبوضہ سرزمینوں کی موجودہ صورتحال اس غیر قانونی حکومت کی لرستی بنیادوں اور تباہی کے قریب اندرونی حالات کی عکاسی کر رہی ہے۔ شام کے شہر الحسکہ کے عوام نے اپنے ملک کے خلاف مغرب کی جاری پابندیوں کے خلاف احتجاجی اجتماع کیا ہے۔ الاخباریہ کی رپورٹ کے مطابق الحسکہ کے مرکزی اسکوائر پر کیے جانے والے اس اجتماع میں شریک شامی عوام نے پابندیوں اور شام کا محاصرہ ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ شام کے احتجاجی مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر شام کے محاصرے اور عائد کردہ پابندیوں کی مذمت میں نعرے لکھے ہوئے تھے، اور مظاہرین کا کہنا تھا کہ شام کے خلاف محاصرے کو دہشت گردی کی حمایت سے شام پر ڈالے جانے والے دباؤ کے ایک ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ مظاہرین نے دنیا کے تمام حریت پسندوں سے شام کے خلاف جاری پابندیوں کے مذمت کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ واضح ہے کہ ترکیہ اور شام میں آنے والے خوفناک زلزلے میں اب تک 50,000 سے زائد اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں، جبکہ شام کے خلاف مغرب کی جاری پابندیوں کی بنا پر نہ صرف دواؤں اور طبی وسائل کی شدید قلت کا سامنا ہے بلکہ ان پابندیوں کے نتیجے میں زلزلہ متاثرین کی کوئی خاص مدد تک نہیں ہو پا رہی ہے، اور اس صورتحال پر خاموشی انسان دوستانہ اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں سمیت پوری عالمی برادری کے لیے شرمناک ہے۔ ایران کی ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ ایران اپنی پرامن ایٹمی صنعت کی پیداوار کو دوسرے ممالک کو برآمد کرنے کے لیے تیار ہے۔ محمد اسلامی نے 29ویں قومی ایٹمی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے لیے مستقبل کی پلاننگ مکمل کر لی گئی ہے اور اس صنعت کے لیے ضروری پلیٹ فارم تیار کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر اس سلسلے کی قومی صنعت میں ترقی اور جدید ٹیکنالوجی کے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹیوں اور ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے درمیان تعاون میں مزید ہم آہنگی پر زور دیا۔ محمد اسلامی نے گزشتہ ایک سال کے دوران ایران کی ایٹمی صنعت کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اس دوران ایرانی ایٹمی سائنسدانوں نے ایک ایسا پاؤڈر تیار کیا ہے جو بڑے آپریشنوں میں خون کے بہاؤ کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معالجاتی پاؤڈر کو وزارت صحت کی تائید حاصل ہو چکی ہے اور اسے برآمدی مارکیٹوں میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران میں ایٹمی توانائی کے ذریعے آمدنی حاصل کرنے اور تحقیقاتی مواقع اور سرگرمیوں میں اضافہ ہو چکا ہے، اور ریڈیو ادویات اور ایٹمی صنعت میں استعمال ہونے والی مشینریوں اور وسائل کی برآمدات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں اب سیاسی گفتگو، اور آج کی سیاسی گفتگو کا موضوع ہے اردن کے شہر عقبہ میں ہونے والی کانفرنس۔ جی ہاں سامعین، اردن کے شہر عقبہ میں ہونے والی کانفرنس پر فلسطینیوں کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اسی موضوع پر ہم بات چیت کر رہے ہیں اپنے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے۔ تو ڈاکٹر راشد صاحب، اس کانفرنس پر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ ہاشم علی صاحب، آپ نے جیسا کہ خود بھی اشارہ کیا ہے کہ اردن کے شہر العقبہ میں یہ کانفرنس، یا جس کو بظاہر سیکیورٹی اجلاس کا نام بھی دیا گیا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اور اس میں سامعین کی دلچسپی کے لیے کہ اس میں شریک جو ممالک ہو رہے ہیں ان میں امریکہ ہے، مصر ہے، اور جو محمود عباس اور ان کی جو جسے ہم فلسطینی اتھارٹی کہتے ہیں یا نیم خود مختار حکومت ہے جو محمود عباس کے زیر نظر، ان کی نمائندگی ہے، اور خود غاصب صہیونی ریاست یعنی اسرائیل۔ اب اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس اجلاس میں کیا فیصلے متوقع ہیں۔ امریکہ، مصر اور اسرائیل، یہ تو تینوں ایک ہی پیج پہ ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مصر ان ممالک میں سے ہے کہ جس نے بہت پہلے کیمپ ڈیوڈ معاہدے میں انور سادات نے، ان کے پریزیڈنٹ نے، باقاعدہ غاصب صہیونی حکومت کو، جس وقت کسی ملک نے بھی تسلیم نہیں کیا تھا، اس وقت مصر نے اسے سرکاری طور پہ، اس کو ایک نئی ریاست کے طور پہ تسلیم کیا تھا۔ لہذا امریکہ، مصر اور اسرائیل تو جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اسرائیل کی حمایت میں ہی کریں گے۔ اب ایک جو چوتھا گروپ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فلسطین کی نمائندگی کا دعویٰ کر سکتا ہے، وہ محمود عباس اور ان کی جو تنظیم ہے، اب وہ الفتح کے نام سے کہیں ہیں آپ اس کو، موجودہ خود مختار یا نیم خود مختار جو ہے وہ فلسطینی حکومت کہیں، تو ان کی طرف سے ہے۔ اب ان کی، محمود عباس اور ان کی جو جماعت یا اس گروہ کے بارے میں فلسطین کے اندر جو رائے پائی جاتی ہے وہ کوئی زیادہ مثبت نہیں ہے، اور عمومی طور پہ یہ تاثر ہے کہ یہ امریکی اشاروں پہ اور حتیٰ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ یہ ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور ہے بھی ایسے۔ جیسے اس وقت اگر آپ فلسطین کو تقسیم کریں، اس وقت تو فلسطین کے اندر تین بڑے علاقے بنتے ہیں۔ ایک وہ سرزمین ہے کہ جو 1948 میں غاصب صہیونی حکومت کے قبضے میں گئی، پھر 1967 کے بعد جن علاقوں پہ قبضہ کیا، جس کو اس وقت ویسٹ بینک یا مغربی کنارہ کہتے ہیں، اور تیسرا جو علاقہ وہ بنتا ہے وہ غزہ پٹی ہے۔ تو یہ تین علاقوں میں اگر آپ اس تقسیم کو دیکھیں، تو اس تقسیم کے اندر 1948 والی سرزمین تو پوری کی پوری غاصب صہیونی حکومت کے پاس ہے، وہاں پہ ان کی پوری کی پوری کمانڈ ہے، اور گویا اگر جو وہ ریاست اور حکومت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ اسی کے اندر ہے۔ دوسرا جو علاقہ ہے، بڑا علاقہ ہے، وہ ویسٹ بینک کا علاقہ ہے، جو اردن کے ساتھ یعنی مغربی، اس کے سرحد سے جو ملتا ہے ویسٹ بینک کا مغربی کنارہ، وہاں پہ فلسطینی اتھارٹی کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں، اور ان کچھ اختیارات میں سے بھی ایک ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بلدیہ کے کچھ اختیارات ہیں، اس میں نہ اس کی کوئی مثلا فارن پالیسی آپ کہہ سکتے ہیں، نہ ان کی سیکیورٹی کے مسائل ہیں، یعنی جو بھی کسی خطے علاقے کی جو اہم ترین چیزیں ہیں وہ تو غاصب صہیونی حکومت نے اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہیں، لیکن کچھ ظاہری دکھاوے کے لیے انہوں نے اس فلسطینی اتھارٹی کو بھی کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ اب وہ بے بس ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ محمود عباس بھی کبھی کبھار چیختے چلاتے نظر آتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے ایک مقبوضہ سرزمین کا حصہ ہی شمار ہوتے ہیں۔ ایک علاقہ رہ جاتا ہے غزہ کا، جس کے اندر یہ جتنی جہادی تنظیمیں، عماس ہے، جہاد اسلامی ہے، یا ان کی جو دوسری شاخیں ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ علاقہ ہے، وہاں پہ ظاہر ہے غاصب اسرائیل کا بھی اتنا عمل دخل نہیں ہے، اور فلسطینی اتھارٹی والے بھی وہاں پہ مضبوط نہیں ہیں۔ البتہ اگر ہم ماضی میں جائیں تو جو ان دونوں علاقوں میں، غرب اردن میں بھی اور غزہ کے اندر بھی جو انتخابات ہوئے تھے، تو اس وقت حماس نے واضح اکثریت حاصل کی تھی، لیکن جمہوریت کے نام نہاد جو دعوے دار ہیں، امریکہ، برطانیہ اور یہ سارے، انہوں نے حماس کی اس فتح کو قبول نہیں کیا تھا، اور ان الیکشن کے نتیجے میں دوبارہ جو ہے وہ محمود عباس اور انہی کی ٹیم کو مسلط کر دیا تھا. بہرحال اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے, میں جس طرف اپنے سامعین کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں, کہ جب یہ لوگ بیٹھیں گے تو ان مذاکرات میں ساز باز کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. یہاں پہ فلسطینی اتھارٹی کے جو نمائندے ہیں انتہائی کمزور نمائندگی کر سکیں گے. اگر فرض کرتے ہیں کہ وہ اگر اپنی کوئی رائے بھی رکھتے ہیں تو امریکہ, مصر اور اسرائیل کی موجودگی میں ان کے نمائندگان کیا کر سکیں گے, اور وہ بھی ایسے تنظیم, ایسی اتھارٹی کے جو اسرائیلی اور امریکی بجٹ پہ چلتی ہے. یعنی اگر آپ فلسطینی اتھارٹی کا بجٹ دیکھیں تو وہ بھی تھرو اسرائیلی ان تک پہنچتے ہیں. لہذا اس میں ہونے والے فیصلے کبھی بھی فلسطین کے باشندوں کی حقیقی نمائندگی نہیں کر سکتے. ان کے جو امنگیں ہیں, ان کی جو خواہشات ہیں فلسطین کے بارے میں, اور وہ جو فلسطین کاز ہے, وہ تو ان تینوں چاروں ممالک کے اندر یا نمائندوں کے اندر کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گی. اور جو نتیجہ نکلے گا وہی جو ماضی میں ساز باز مذاکرات کے نتیجے میں ہمیشہ فلسطینیوں کو نقصان پہنچا ہے. محمود عباس ہو یا اس سے پہلے جو مذاکرات کار رہے ہیں صاحب عریض, ان کے عنوان سے بھی ایک بڑے معروف صاحب عریقات کا جو ایک بڑا نام معروف لیا جاتا ہے اس مذاکرات کے پروسیس میں, تو وہ ان کو بھی ہمیشہ آخر میں اسی نتیجے پہنچے ہیں کہ ہر دفعہ ہم مذاکرات کی میز پہ بیٹھے ہیں تو ہم نے کچھ نقصان ہی کیا ہے, فائدہ نہیں ہے. تو اب بھی اس عقبہ سیکیورٹی اجلاس میں بھی لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ ایک دفعہ پھر ان کا گھیراؤ کیا گیا ہے, اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس وقت فلسطین کے جو تینوں علاقے ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا, تینوں علاقوں میں اس وقت جہادی سرگرمیاں اپنے عروج پہ نظر آتی ہیں. مثلا کل کی جو خبر تھی کہ غرب اردن کا یہ جو علاقہ ہے, مغربی کنارے کے علاقے, اس میں 84 حملے جو ہیں وہ مختلف گروہوں کی طرف سے صہیونی حکومت کے خلاف ہوئے ہیں. یہ صرف میں ویسٹ بینک کی بات کر رہا ہوں, غزہ تو پورے کا پورا جو ہے وہ جہادیوں کے پاس ہے. خود اگر ہم 1948 کی سرزمینوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی اکا دکا کاروائیاں ماضی میں ہوئی ہیں, ماضی قریب میں ہوئی ہیں, اور وہاں پہ بھی ایک فضا موجود ہے کہ کسی وقت بھی. تو اس طرح کی صورتحال میں اب ضرورت تھی غاصب اسرائیل کو کہ وہ اس صورتحال کو اپنے حق میں کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی کوئی نئی گیم کھیلے, چونکہ اس وقت خود فلسطین کے جو مقبوضہ علاقوں, اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ جو اسرائیل کی موجودہ نیتن یہو کی حکومت ہے, وہ خود بہت سارے مسائل اور چیلنجوں کا شکار ہے. وہاں پہ آئے روز مظاہرے ہو رہے ہیں, حکومتیں چند دنوں کے لیے بنتی ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہیں, پارلیمنٹ کے اجلاس, یہ وہ, اور اس کے اندر بھی ایک عجیب سی نظریاتی کھچڑی پکی ہوئی ہے جو مختلف, نیتن یاہو نے اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے جو مختلف گروہوں کو اکٹھا کیا, تو اس کے نتیجے میں بھی ایک عجیب سی ایک صورتحال ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی حکومت, کوئی مضبوط حکومت نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں ضرورت تھی کسی ایسے اجلاس کی کہ جس میں کچھ مسلمان ممالک بھی, ہمسایہ ممالک بھی شامل ہو جائیں اور فلسطینی اتھارٹی بھی شامل ہو جائے, اور وہ کوئی نئے ایجنڈے کے ساتھ موجودہ صورتحال پر قابو پا سکیں. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین اور فلسطینی تنظیموں کی طرف سے اس پہ رد عمل آ رہا ہے, اور یقیناً امت مسلمہ کے اندر بھی اس پہ رد عمل آنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ امت مسلمہ کی خاموشی پہ یہ اجلاس کوئی ایسے فیصلے کر لے اور کوئی سینچری ڈیل نامی, کوئی نیو مڈل ایسٹ اور نیا مشرق وسطی اور گریٹر اسرائیل جیسے کوئی اور ایسی کوئی صہیونی سازش کامیاب نہ ہو جائے.
جی بہت شکریہ. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا زہ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتانش گونجتی ہیں فضا فرشتانش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا زہ مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. ابھی آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور لیجئے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے.
یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 7 اسفند 5 شعبان اور 26 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پانچ شعبان سن 38 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مدینہ میں ولادت باسعادت ہوئی. آپ اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کی مانند اخلاق و معنویت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے. آپ زہد و تقوی، انکساری، بردباری، مہربانی اور ملنساری میں اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے ممتاز تھے. آپ شب زندہ دار اور انتہائی عبادت گزار تھے. بارگاہ خداوندی میں طویل سجدوں کی وجہ سے آپ کو سجاد یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والے کا لقب بھی دیا گیا. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام عاشور کے دن جس دن آپ کے والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب باوفا کے ساتھ کربلا میں شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے مصلحت پروردگار کے تحت غش میں ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ البتہ واقعہ کربلا کے بعد آپ نے اپنی پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ مل کر اموی حکام کے ظالمانہ اقدامات کی نشاندہی کی اور خاندان رسالت کا تعارف کرا کے تحریک امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کیا۔ اس واقعے کے بعد سے اپنی عمر کے آخری لمحے تک آپ نے مسلمانوں کی امامت و رہنمائی کی۔ آپ کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہے۔ پانچ شعبان سن 313 ہجری قمری کو عالم اسلام کے ممتاز اور معروف طبیب اور کیمیا دان محمد ابن زکریہ رازی نے وفات پائی۔ وہ سن 251 ہجری قمری میں جنوبی تہران میں واقع رہ شہر میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں ان کا پیشہ زرگری تھا اور آہستہ آہستہ کیمیا گری کی طرف راغب ہوئے۔ انہوں نے طب، جیومیٹری، منطق اور فلسفے جیسے علوم میں بھی مہارت حاصل کی۔ زکریہ رازی نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ قدرتی اشیاء کے تجزیہ و تحلیل میں گزارا اور وہ سلفیورک ایسڈ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اس مسلمان ایرانی دانشور نے ہی الکحل کی دریافت کی۔ پانچ شعبان سن 1243 ہجری قمری کو روس اور ایران کے درمیان ترکمان چائے کا شرمناک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے پر ایران کے حکمران فتح علی شاہ قاجار نے برطانیہ کی استعماری حکومت کی ثالثی سے دستخط کیے۔ اس معاہدے کے مطابق یریوان اور نخجوان کے علاقے روس کے حوالے کر دیے گئے اور بحیرہ خزر میں جہازرانی کا حق ایک بار پھر روسی بحری جہازوں کو دے دیا گیا۔ روسی حکومت نے بھی قاجاری ولی عہد عباس مرزا کی ولی عہدی کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا۔ چھبیس فروری سن 1935 عیسوی کو ماہر طبعیات سر رابرٹ واٹسن واٹ نے ریڈار ایجاد کیا۔ اسی ریڈار کی ذریعے فضا میں معلق کوئی بھی چیز ریڈیائی لہروں کی مدد سے کسی کمرے میں بیٹھ کر دیکھی جا سکتی ہے۔ واٹسن نے اپنے ایک دوست کے ہمراہ 8 میل کے فاصلے پر 6,000 فٹ کی بلندی پر اڑتے ہوئے ایک بمبار جہاز کا مشاہدہ کیا۔ اس ایجاد کے باعث دشمن کے کسی بھی جہاز سے جبکہ وہ ابھی بہت دور ہو باخبر ہونا ممکن ہو گیا۔ ریڈار اب متعدد مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، بالخصوص بحری جہاز اور ہوائی جہاز اس کی مدد سے اندھیرے اور کوہرے میں بآسانی راستہ تلاش کر لیتے ہیں۔ چھبیس فروری سن 1958 عیسوی کو پاکستان کے صوبہ سندھ میں کوٹ ڈی جی کے مقام پر ایک قدیم تہذیب کے آثار برآمد ہوئے جو موہنجو داڑو کی تہذیب سے بھی تقریباً 300 سال پرانے ہیں۔ یہ آثار 600 فٹ طویل اور 400 فٹ عریض رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ علاقہ دو حصوں میں منقسم ہے، ایک حصہ شہر پناہ اور قلعے پر مشتمل تھا جو 40 فٹ بلند، 500 فٹ لمبا اور 300 فٹ چوڑا ہے، جہاں امیر طبقہ رہائش پذیر تھا، جبکہ دوسرا حصہ عوام الناس کے مکانات پر مشتمل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ موہنجو داڑو اور ہڑپا کی تہذیبیں جو کوٹ ڈیجی کی تہذیب کے بعد وجود میں آئیں، اپنی متعدد رسوم و رواج اور علوم و فنون میں کوٹ ڈیجی کی ہی رہین منت تھیں۔ کوٹ ڈیجی کے آثار کی دریافت آثار قدیمہ کی ایک اہم دریافت سمجھی جاتی ہے۔ سات اسفند سن 1377 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران میں دیہی اور شہری اسلامی کونسلوں کے لیے پہلی بار انتخابات ہوئے۔ بھرپور عوامی شرکت سے منعقد ہونے والے ان انتخابات سے دیہی اور شہری کونسلوں کے عوامی مراکز نے حکومتی سطح پر عملی شکل اختیار کی۔ اس طرح ایران کی مسلمان قوم نے اپنے اہم ترین اہداف میں سے ایک اور ہدف حاصل کر لیا۔ پورے ایران اسلامی میں 33,000 سے زیادہ دیہی اور شہری اسلامی کونسلوں کی تشکیل، ملکی فیصلوں میں عوامی موجودگی اور تعاون کے سلسلے میں ایک قدم تھا جس نے منتخب ہونے والے امیدواروں کی بڑی تعداد اور کونسلوں کی سماجی اور ثقافتی بنیاد کے لحاظ سے ان انتخابات کو دیگر انتخابات سے نمایاں اور ممتاز بنا دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
ریڈیو تہران کے سامعین کی خدمت میں طٰہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ سامعین، آسمان امامت ولایت کے چوتھے درخشاں ستارے فرزند رسول پیغام رسان کربلا سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین، فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولایت باسعادت کی مناسبت سے ہماری جانب سے بھی دلی ہدیہ تبریک کو تہنیت قبول فرمائیے۔
مہر عالم مرکز انوار زین العابدین نور جانے حیدر کرار زین العابدین چشمے خون فشاں سے عمر بھر تپکا لہو وہ غم و عالم کا شاہکار زین العابدین عرش حق تھرا گیا اور فرش بھی تھا سوگوار بن کے قیدی جب چلا بیمار زین العابدین باب جولا جا رہا تھا قافلے کے ساتھ ساتھ اہل غم کا قافلہ سالار زین العابدین ہائے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا تو نے وہ سماں لٹ رہا تھا جب تیرا گھر بار زین العابدین، تیرا ایک بے باک خطبہ سن کے شامی رو پڑے، ہل گیا تھا ظلم کا دربار زین العابدین، ساتھ تیری سے ہے جاری سلسلہ اہل بیت، تو ہے سب سادات کا سردار زین اللہ، تو امام ابن امام ابن امام دو جہاں، خضر بھی تیرا ہے خدمتگار زین العابدین۔
سامن، پانچ شعبان آسمان امامت و ولایت کے چوتھے درخشاں ستارے فرزند رسول سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے جشن کا، جو سلسلہ تین شعبان آسمان امامت و ولایت کے تیسرے درخشاں ستارے نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت، اور چار شعبان علمدار کربلا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے یوم ولادت کے موقع پر شروع ہوا تھا، 15 شعبان المعظم حضرت ولی عصر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے یوم ولادت باسعادت تک جاری رہے گا۔ شاعر مدح امام سجاد علیہ السلام میں یوں ردب اللسان ہے: دین احمد کی قسم حق کا ولی ہے سجاد، دین احمد کی قسم حق کا ولی ہے سجاد، آیت حق ہے امام ازلی ہے سجاد، ساتھ تیرے نہیں زنجیر کی جھنکار ہے یہ، ساتھ تیرے نہیں زنجیر کی جھنکار ہے یہ، قسمت دین تیرے ساتھ چلی ہے سجاد، جس کے ہر لفظ نے دنیا کو اجالا بخشا، جس کے ہر لفظ نے دنیا کو اجالا بخشا، تیرے خطبات کی وہ شمع جلی ہے سجاد، کر کے ثابت یہ زمانے کو دکھایا تو نے، کر کے ثابت یہ زمانے کو دکھایا تو نے، ذلت زیست سے تو موت بھلی ہے سجاد، ہر نشاں پاؤں کا اسلام کی تصویر بنا، ہر نشاں پاؤں کا اسلام کی تصویر بنا، تیرے چلنے میں وہی شان علی ہے سجاد، صبر کے چہرے پہ جو آب نظر آتا ہے، صبر کے چہرے پہ جو آب نظر آتا ہے، یہ تیرے صبر کی ہی دریا دلی ہے سجاد، عزم حیدر کی قسم مقصد شبیر کی شاخ، عزم حیدر کی قسم مقصد شبیر کی شاخ، خون سے آپ ہی کے پھولی پھلی ہے سجاد، دہر میں غیرت اسلام بچانے کے لیے، دہر میں غیرت اسلام بچانے کے لیے، بیردا زینب دلگیر چلی ہے سجاد، اور آبروہی نہیں ہر فرد عقیدت سے جھکا، آبروہی نہیں ہر فرد عقیدت سے جھکا، جب سر بزم تیری بات چلی ہے سجاد۔
سامعین، پانچ شعبان المعظم فرزند رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور واقعہ کربلا کے پیغام رسا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت، یا ان ایام میں اعیاد شعبانیہ یا شعبان کی عیدوں کے عنوان سے ایران اور دنیا کے دیگر ملکوں کے مسلمان عوام جشن مناتے ہیں، اور اہل بیت عصمت و طہارت کے حضور اپنے والہانہ عشق و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ خوشی و مسرت کے اس موقع پر مشہد مقدس میں فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اطہر میں غیر معمولی جشن کا سما ہے، اور ایران اور دنیا کے دیگر ملکوں سے آئے ہوئے زائرین اس معنوی جشن میں شریک ہو کر حضرت امام رضا علیہ السلام کو ان کے جد بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے یوم ولادت کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ سامعین, حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے 61 ہجری قمری میں عاشور کے دن امامت کی عظیم ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر سنبھالی اور 94 ہجری قمری میں آپ کو زہر سے شہید کر دیا گیا. اس پورے عرصے میں آپ علیہ السلام اسی الہی مقصد کی تکمیل کے لیے کوشاں رہیں جس پر آپ سے پہلے دیگر ائمہ کوشاں رہے. وہ تمام ارشادات جو آپ علیہ السلام کے دہن مبارک سے جاری ہوئے, وہ اعمال جو آپ علیہ السلام نے انجام دیے, یا وہ دعائیں جو لب مبارک تک آئیں, اور وہ مناجاتیں اور راز و نیاز کی باتیں جو آج صحیفہ کاملہ کی شکل میں موجود ہیں, ان سب کی امام علیہ السلام کی اسی بنیادی موقف کی روشنی میں تفسیر اور تعبیر کی جانی چاہیے. چنانچہ اس پورے دور امامت میں مختلف موقعوں پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے موقف اور فیصلوں کو بھی اسی عنوان سے دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پر اسیری کے دوران کوفے میں عبیداللہ ابن زیاد اور پھر شام میں یزید پلید کے مقابلے میں آپ علیہ السلام کا موقف جو شجاعت اور فداکاری سے بھرا ہوا تھا.
سامعین, امام زین العابدین علیہ السلام کے مختلف موقفوں اور اقدامات کا بڑی باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس بنیادی موقف کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمام جزئیات و حوادث کا جائزہ لیا جائے تو بڑے ہی معنی خیز حقائق سامنے آئیں گے. امام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو عظیم ہستی ایک ایسا انسان نظر آئے گی جو اس روئے زمین پر خداوند وحدہ لا شریک کی حکومت قائم کرنے اور اسلام کو اس کی اصلی شکل میں نافذ کرنے کو ہی اپنا مقدس مقصد سمجھتے ہوئے اپنی تمام تر کوشش و کاوش بروئے کار لاتا رہا ہے, اور جس نے پختہ ترین اور کارآمد ترین کارکردگی سے بہرہ مند ہو کر نہ صرف یہ کہ اسلامی قافلے کو اس پراکندگی اور پریشان حالی سے نجات دلائی ہے جو واقعہ عاشورہ کے بعد دنیا اسلام پر مسلط ہو چکی تھی, بلکہ قابل دید حد تک اس کو آگے بھی بڑھایا ہے. دو اہم اور بنیادی فریضے جو ہمارے تمام ائمہ علیہ السلام کو سونپے گئے تھے, ان کو امام سجاد علیہ السلام نے بڑی خوش اسلوبی سے جامع عمل پہنایا ہے. امام علیہ السلام کی زندگی کا وہ مختصر اور تاریخ ساز دور معرکہ کربلا کے بعد آپ کی اسیری کا زمانہ ہے, جو مدت کے اعتبار سے مختصر لیکن واقعات و حالات کے اعتبار سے نہایت ہی پرہیجان اور سبق آموز ہے. جہاں اسیری کے بعد بھی آپ کا موقف بہت ہی سخت اور مزاحمت آمیز رہتا ہے. بیمار اور قید ہونے کے باوجود کسی عظیم مرد مجاہد کے مانند اپنے قول و فعل کے ذریعے شجاعت و دلیری کے بہترین نمونے پیش کیے. ایام اسیری میں امام علیہ السلام کے اقدامات بالکل کسی پرجوش انقلابی کے مانند نظر آتے ہیں, جس کے لیے کوئی معمولی سی بات بھی برداشت کر لینا ممکن نہیں ہے. لوگوں کے سامنے بلکہ بھرے مجمع میں بھی مغرور و با اقتدار دشمن کا دندہ شکن جواب دینے میں کسی طرح کا تعامل نہیں کرتے.
حضرت امام سجاد علیہ السلام سانحہ کربلا کے بعد ہر قسم کے غم و علم اور دکھ کے باوجود معاشرے کے درمیان رہے, جس کی وجہ سے لوگوں کی بہت بڑی تعداد آپ کے ارد گرد جمع ہو گئی اور چشمہ امامت سے سیراب ہونے لگی. آپ کے علم و فضل, بزرگی و دانائی اور فضائل و مناقب کی شہرت دور دور تک پھیل گئی. حضرت امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے صرف چند دعائیں ہی ہم تک کتابی صورت میں پہنچی ہیں, جو دنیا میں صحیفہ سجادیہ کے نام سے جانی جاتی ہیں. لیکن ان دعاؤں میں موجود عظیم ترین مفاہیم و معانی کو مد نظر رکھتے ہوئے بابصیرت لوگ دعاؤں کے اس مجموعے کو زبور آل احمد کہتے ہیں. ان دعاؤں نے عارفین کے دلوں کو حرم خدا اور معرفت الہی کی ناقابل تصور بلندیوں تک پہنچا دیا. عابدوں کے لیے محراب عبادت میں وہ لذت مہیا کر دی کہ جس نے ان کے لیے فانی دنیا کی لذتوں کو بے معنی کر دیا. زاہدوں کو ایسا زاد راہ عطا کیا جس سے وہ دنیا اور مافیہا سے بے نیاز ہو گئے. سامعین, حضرت امام سجاد علیہ السلام ایسے بلند اخلاق کے مالک تھے کہ مومنین کے دل ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے اور بشری پیکر میں موجود اس مشعل نور سے ہدایت حاصل کرتے تھے.
ہشام بن عبد الملک تخت حکومت پر بیٹھنے سے پہلے ایک مرتبہ حج کے لیے آیا تو طواف کے بعد حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے اس نے حجر اسود تک پہنچنے کی بہت کوشش کی, لیکن وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے حجر اسود تک نہ پہنچ سکا. پھر اس کے لیے حتیم میں زمزم کے کنویں کے پاس ایک ممبر لگا دیا گیا, جس پر بیٹھ کر وہ لوگوں کو دیکھنے لگا اور اہل شام اس کے گرد کھڑے ہو گئے. اسی دوران حضرت امام سجاد علیہ السلام بھی آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے، اور جب وہ حجر اسود کی طرف بڑھے تو لوگوں نے امام سجاد علیہ السلام کو خود ہی راستہ دے دیا اور وہ حجر اسود کے پاس بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک شامی نے کہا، یہ کون ہے جس کی لوگوں کے دلوں میں اتنی ہیبت و جلالت ہے کہ لوگ اس کے لیے دائیں بائیں ہٹ کر سب بستہ کھڑے ہو گئے؟ ہشام نے اس شامی کو جواب دیتے ہوئے کہا، میں اس کو نہیں جانتا۔ حالانکہ ہشام خوب اچھی طرح سے امام سجاد علیہ السلام کو جانتا اور پہچانتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے جھوٹ بولا کہ کہیں ان شامیوں کے دل میں امام سجاد علیہ السلام کی ہیبت و جلالت نہ بیٹھ جائے۔ فرزدق بھی وہیں پر موجود تھا۔ اس نے سوال کرنے والے شامی سے کہا، میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ اس شامی نے کہا، اے ابا فراس، کون ہے یہ؟ تو فرزدق نے اس کے جواب میں ایک ایسا قصیدہ پڑھا کہ جس نے باطل کے پردوں کو ہٹا کر ہر طرف حق کا نور پھیلا دیا۔ اس قصیدے کے چند اشعار کا ترجمہ سامعین کے لیے پیش ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کے نشان قدم کو بھی وادی بتھا پہچانتی ہے۔ انہیں خانہ کعبہ، حرم اور حرم سے باہر کا سارا علاقہ پہچانتا ہے۔ یہ تمام بندگان خدا میں سے بہتر افضل ہستی کے فرزند ہیں۔ یہ متقی و پرہیزگار، پاک و پاکیزہ اور علم ہدایت ہیں۔ یہ علی ہیں اور ان کے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کے نور سے امت تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرتی ہے۔ جب قریش انہیں دیکھتے ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں، ان کے بلند مرتبہ اخلاق پہ جود و سخا کی انتہا ہوتی ہے۔ انہیں عزت و شرف کی وہ بلندی نصیب ہوئی ہے جس کو پانے سے عرب و عجم قاصر ہیں۔ اگر یہ حجر اسود کا بوسہ لینے نہ آتے تو حجر اسود والا کونا خود ان کی ہتیلی کو چومنے ان کے پاس پہنچ جاتا۔ وہ حیا و شرافت کی وجہ سے آنکھیں جھکائے رکھتے ہیں، اور لوگ ان کی ہیبت و جلالت کی وجہ سے آنکھیں نیچی رکھتے ہیں، اور ان سے صرف اس وقت بات کی جا سکتی ہے جب وہ مسکرا رہے ہوں۔ اگر تم ان کو نہیں جانتے تو جان لو یہ فرزند فاطمہ ہیں۔ ان کے جد امجد پر تمام انبیاء کی نبوت کا اختتام ہوتا ہے۔ لوگوں کا آل رسول سے محبت کرنا عین دین ہے، اور ان سے بغض و کینہ رکھنا عین کفر ہے۔ ان کا قرب ہی نجات دینے والا اور بچانے والا ہے۔ ان کی محبت کے صدقے میں شر اور بلائیں دور ہوتی ہیں، اور ان کے وسیلے سے احسان خدا اور نعمات الہی کو حاصل کیا جاتا ہے۔ ذکر خدا کے بعد ہر روز ان کا ذکر سب سے مقدم اور افضل ہے، اور انہی کے ذکر کے ساتھ کلام کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر اہل تقویٰ کو شمار کیا جائے تو یہ متقیوں کے امام نظر آئیں گے، اور اگر کوئی کہے زمین پر سب سے افضل کون ہے تو بھی کہا جائے گا، سب سے افضل یہی ہیں۔
ہمیں حضرت امام سجاد علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کا خشوع و خضوع، زہد و تقویٰ اور عبادت اور خدا پرستی ضرب المثل بن گئی، اور آج تک آپ کو زین العابدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنے کردار و عمل سے ظالموں اور نام نہاد مسلمان حکمرانوں کو خوف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام کبھی تو اپنے مظلوم بابا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور سانحہ کربلا کے مصائب پر گریا کرتے، کبھی امر بمعروف اور نہی از منکر کا فریضہ انجام دیتے، اور کبھی اپنے کردار و عمل کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کے راستے کی رہنمائی کرتے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے طرز عمل سے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومیت سے آگہی مل رہی تھی۔ نسل در نسل اہل بیت کے حقوق کو غصب کرنے والوں کے اصل چہرے لوگوں پر عیاں ہو رہے تھے۔ لوگوں کے دلوں پہ حکمرانوں کی بجائے اہل بیت کا اقتدار مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا تھا، اور یہی وہ بات تھی جس نے بنی امیہ کے لیے حضرت امام سجاد علیہ السلام کے مقدس وجود کو خطرہ بنا دیا تھا، اور وہ نبوت کی نیابت میں جانے والی اس شمع امامت کو بجھانے کے در پہ ہو گئی۔ آخر میں اس ظلم کو اٹھانے کی ذمہ داری ولید ابن عبد الملک اور بعض روایات کے مطابق ہشام ابن عبد الملک کو سونپی گئی، کہ جس نے ایک کھانے میں زہر ملا کر حضرت امام سجاد علیہ السلام کو کھلا دیا۔ آپ علیہ السلام پوری سیاسی بصیرت اور شجاعت و شہامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت ہی احتیاط اور باریک بینی سے اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ یہاں تک کہ تقریباً 35 سال کی انتھک جد و جہد اور الہی نمائندگی کی عظیم ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام سرفراز اور سربلند اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے بعد امامت و ولایت کا عظیم بار اپنے فرزند و جانشین حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے سپرد فرما دیے۔
سامعین، ہم پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر آسمان امامت و ولایت کے چوتھے درخشاں ستارے، فرزند رسول، پیغام رسان کربلا سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلی بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلی بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، حشر تلک نا نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے بخشش کا بہانہ،
حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں آپ کی آل کے آپ کی آل کے در کا سگ ہوں سائل ہوں پرانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا
منارے نور
عزیز سامعین پروگرام منارے نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں سامعین آج کے پروگرام میں ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وصیت نامے میں اسلامی انقلاب کی نوعیت کی وضاحت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا سامعین گزشتہ پروگرام میں ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطۂ نگاہ سے ایرانی قوم کے افتخارات سے متعلق آپ سے گفتگو کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ آپ نے اپنے سیاسی الہی وصیت نامے میں قرآن کو اس کے تنزل یافتہ مقام سے حقیقی مقام تک لانے یعنی صرف قبرستانوں اور مردوں پر قرآن پڑھنے کی حدود سے نکال کر اس کے حقیقی مقام یعنی انسانوں کی ہدایت اور ظلم کے خلاف جنگ اور ائم تحرین اور عظیم پیشواؤں کی پیروی کو کہ جن کی حیات بخش دعائیں انسان کے لیے نجات بخش نیز عدل کی حکومت کے قیام میں مددگار ہیں ملت ایران کے افتخارات میں سے قرار دیا ہے۔ ایرانی قوم کے قابل فخر کارناموں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے قرآنی احکامات اور سنت الہیہ کے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے اور ایسے دشمنوں سے مقابلے کی راہ میں کہ جو خداوند عالم اور قرآن سے دشمنی میں شہرت رکھتے ہیں بہت زیادہ کوششیں اور جان فشانی کی ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے تمام مظلوم قوموں کو وصیت کی ہے کہ وہ خدا کی سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم پر کہ جو مشرق و مغرب سے وابستہ نہیں ہے قائم اور استوار رہیں اور خدا کے دشمنوں اور ملت ایران کے دشمنوں کی دشمنی کے سبب اپنی راہ جاری رکھنے سے دستبردار نہ ہوں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے کی ابتدائی گفتگو میں یہ کوشش کی ہے کہ اسلامی انقلاب کی نوعیت کو بیان کریں کہ جو ایرانی قوم کے لیے یہ ارمغان لایا ہے اور اسلامی انقلاب کو پہنچنے والے نقصانات، موانع، مواقع اور اسے لاحق خطرات سے متعلق اپنے نظریات سے ایرانی قوم اور دیگر مظلوم قوموں کو آگاہ کریں۔ اس بارے میں مزید آشنائی کے لیے پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے روایتی فقہ کو رسالت و امامت کے مکتب کا آئینہ دار بتایا ہے اور ایرانی قوم اور تمام مسلم قوموں سے اپیل کی ہے کہ وہ ذرہ برابر بھی اس مکتب حق سے منحرف نہ ہوں، کیونکہ اس مکتب سے انحراف مذہب، اسلامی احکامات اور حکومت عدل الہی کے سقوط کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں، میں انتہائی سنجیدگی اور عاجزانہ طور پر تمام مسلم قوموں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ائمہ اطہار علیہ السلام اور عالم بشریت کے ان عظیم رہنماؤں کی سیاسی، سماجی، اقتصادی اور فوجی ثقافتوں کی اپنے جان و دل کے ساتھ اور اپنے پیاروں کی قربانی دے کر پیروی اور اس کی حفاظت کریں اور روایتی فقہ سے ذرہ برابر بھی منحرف نہ ہوں، اس لیے کہ یہ مکتب رسالت و امامت اور قوموں کی رشد و عظمت کا ضامن ہے۔ اسی طرح آپ حق اور مذہب کے دشمنوں کے وسوسوں میں نہ آئیں اور ان کی باتوں پر کان نہ دھریں اور یہ جان لیں کہ آپ کا ایک بھی انحرافی قدم مذہب، اسلامی احکامات اور عدل الہی کی حکومت کے سقوط کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے نماز جمعہ اور نماز جماعت قائم کیے جانے اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی مجالس عزا، خاص طور پر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی مجلسیں برپا کرنے کو مکتب امامت و رسالت کے تحفظ کے مصادیق میں قرار دیا اور عوام سے فرمایا کہ ہرگز ان کے انعقاد میں غفلت نہیں کریں، اس لیے کہ یہ نماز جمعہ اسلامی جمہوریہ ایران پر پروردگار کی ایک عظیم عنایت ہے اور اسی طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام کی عزاداری اور خاص طور پر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جان نثاروں کی عزاداری سے غفلت نہ کریں اور جان لیں کہ اسلام کے اس تاریخی جاویدانہ کارنامے کی بقا اور اس کی تکریم و تعظیم کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو دستور فرمایا ہے اور اپنے دشمنوں اور اہل بیت کے ستم گروں پر جو لانتان کے لیے فرمایا ہے، یہ ستم پیشہ حکمرانوں کے خلاف تمام مظلوم قوموں کی شجاعت مندانہ فریاد ہے جو تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی اور ضروری ہے کہ نوحوں میں اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے منسوب اشعار میں ہر دور کے ظالم حکمرانوں کی بربریت کا بھرپور طریقے سے ذکر کیا جائے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس امر پر تاکید کرتے ہوئے کہ آپ کی وصیت صرف ایرانی قوم سے مخصوص نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام مذاہب اور اقوام کے مظلوموں کے لیے ہے، اسلامی انقلاب کو دنیا کے دیگر انقلابوں سے مختلف بتایا اور فرمایا کہ اس انقلاب کا قیام اور اس انقلاب سے دنیا کے دیگر انقلابوں اور انقلابیوں کی جد و جہد کی کیفیت کا مختلف ہونا، اور خاص طور پر وہ چیز جو اس انقلاب کا اصلی عامل ہے، یہ سب الہی و غیبی تائیدات کا مظہر ہے، کیونکہ اگر یہ الہی و غیبی نصرت اور تائید نہ ہوتی تو طاغوتی شاہی نظام کے توسط سے معاشرے کے مختلف شعبوں کا جو ماحول تھا اس میں پوری ملت کا ایک ساتھ متحد ہو کر قیام کرنا ناممکن تھا۔ آپ فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ اسلامی انقلاب کہ جس نے عظیم ایران سے ستمگروں کی بساط لپیٹ دی ہے، یہ صرف غیبی و الہی مدد و نصرت کے سبب کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے۔ اگر خدا قادر و توانا کی مدد و نصرت نہ ہوتی تو 36 ملین کی آبادی کا اس طرح سے متحد ہو جانا ممکن نہیں تھا کہ جو گزشتہ 100 برسوں کے دوران اسلام مخالف اور علماء مخالف تشہیرات نیز قلم کاروں کے توسط سے اخبارات اور جریدوں، اسی طرح تقریروں اور اسلام اور قوم مخالف نشستوں اور اجلاسوں میں ہونے والے بے پناہ پروپیگنڈوں نیز جوان نسل کو حقیقی راہ سے منحرف کرنے کے لیے عیاشی، عریانیت، جوئے بازی، منشیات کا بازار گرم کرنے اور علماء کو گوشہ نشین کرنے اور ان میں سے بہت سوں کو انحراف کی سمت لے جانے جیسے اقدامات کا مشاہدہ کر رہی تھی، لیکن ملت ایران نے پورے ملک میں ایک نظریے اور ایک آواز اور فریاد اللہ اکبر کے ساتھ فداکاری کے حیرت انگیز کارنامے پیش کر کے معجزاتی طور پر ملکی اور غیر ملکی طاقتوں کو کنارے لگا دیا اور خود ملک کے اقتدار کی باگڈور سنبھالی۔ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کا اسلامی انقلاب تمام انقلابوں سے الگ اور جدا ہے۔ یہ انقلاب اپنے قیام، اس راہ میں جد و جہد اور انقلاب و قیام کے محرکات کے لحاظ سے بھی مختلف ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ انقلاب ایک تحفہ الہی اور ہدیہ غیبی ہے کہ جسے خداوند عالم نے اس مظلوم قوم کو عنایت کیا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اسلام اور اسلامی حکومت کو اپنے فرزندوں کی دنیا و آخرت کی سعادت و کامیابی اور ستمگروں اور غارت گروں کی جارحیتوں اور جرائم سے مقابلے کی زمین ہموار ہونے کا باعث قرار دیتے ہوئے سب سے یہ اپیل کی ہے کہ اس کی حفاظت میں کوشاں رہیں، کیونکہ اسلام کا تحفظ تمام واجبات میں سر فہرست ہے۔ اسلام اور اسلامی حکومت الہی عطیہ ہے کہ جس کی بقا اور تحفظ کے ذریعے ہم اپنے فرزندوں کے لیے اعلیٰ ترین درجے پر دنیا و آخرت کی سعادت و کامیابی کی راہ ہموار کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے یہ طاقت بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ ظالموں اور غارت گروں کو نیست و نابود کر دیں اور انسانوں کو ان کے مطلوب و مقصود تک پہنچا دیں۔ اسلام ایک ایسا مکتب ہے کہ جو غیر اسلامی مکتبوں کے برخلاف تمام انفرادی و اجتماعی، مادی و معنوی، ثقافتی و سیاسی اور فوجی و اقتصادی امور کا نگراں ہے، اور اسلام نے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے کہ جو انسان اور معاشرے کی تربیت نیز مادی و معنوی پیش رفت میں اہمیت رکھتا ہے، اسے بیان کرنے سے دریغ نہیں کیا ہے۔ اب جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد خداوند عالم کی توفیق و تائید سے اور متحد و مقتدر قوم کے توانا ہاتھوں سے رکھی جا چکی ہے، ایران کی عظیم الشان قوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر پہلو سے اس کی حفاظت میں کوشاں رہے۔ اس لیے کہ اسلام کا تحفظ تمام واجبات میں سر فہرست ہے۔ آج پوری ایرانی قوم، خاص طور پر تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اس امانت الہی کی اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ حفاظت کریں اور اس کی بقا کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے اور اس کو درپیش مشکلات اور موانع کو برطرف کرنے کی کوشش کریں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کا راز دو اہم محوروں اور ارکان پر منحصر قرار دیا ہے۔ ایک، الہی محرک اور اسلامی حکومت کا اعلیٰ مقصد، اور دوسرے، اسی انگیزے اور مقصد کے لیے عوام میں اتحاد و وحدت کا وجود۔ آپ تمام موجودہ اور آئندہ نسلوں کو یہ تلقین فرماتے ہیں کہ ہرگز اتحاد کے الہی محرک کو ضائع نہ کریں، اس کی حفاظت کریں اور اندرون بیرون ملک ہونے والے پروپیگنڈوں اور سازشوں سے متاثر نہ ہوں کہ جن کا ہدف و مقصد اتحاد کے الہی محرک کو فراموشی کی نظر کر دینا اور تفرقہ و اختلاف پیدا کرنا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اسلامی انقلاب کی بقا کا راز بھی وہی کامیابی کا راز ہے، اور کامیابی کے راز کو قوم جانتی ہے، اور آئندہ آنے والی نسلیں اسے تاریخ میں پڑھیں گی کہ اس انقلاب کی بقا کے دو اہم ارکان ہیں، ایک الہی محرک اور اسلامی حکومت کا اعلیٰ مقصد، اور دوسرے پوری قوم کا اسی ہدف و مقصد کے لیے وحدت کلمہ کے ساتھ ایک نقطے پر جمع ہونا ہے۔ میں تمام موجودہ اور آئندہ نسلوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ اور اسلام کی حکومت قائم ہو اور اپنے ملک کے اندر اور باہر استعمار پسندوں اور استحصال کرنے والوں کے ہاتھ منقطع ہو جائیں، تو اس الہی منشا و محرک کو، کہ جس کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ضائع نہ ہونے دو، اور جان لو کہ اس محرک اور منشا کے مقابلے میں جو اس کی کامیابی اور بقا کا راز ہے، ہدف و مقصد کو فراموش کر دینا ہے۔ یوں ہی بے سبب پوری دنیا میں دشمن میڈیا کے بھونپو، جھوٹی اور بے بنیاد خبریں اور افواہیں پھیلانے میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، اور اسی ضمن میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مخالفین کے علاقے کے پہم دورے بھی بے سبب نہیں ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام منارہ نور سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینہ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینہ صحافت کا آغاز کرتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے۔ تو سب سے پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی سرخیاں۔ اسلام آباد، لاہور کی مختلف عدالتوں اور الیکشن کمیشن میں 36 سے زائد کیسز زیر التوا۔ نظر ثانی آئی ایم ایف سے مذاکرات میں کی گئی، قرض ری اسٹرکچرنگ واحد آپشن۔ بجٹ خسارہ بلند ترین سطح 62 خرب روپے تک پہنچنے کا تخمینہ۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 193 میں ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ، ترجمان الیکشن کمیشن۔ کفایت شعاری کے اقدامات کے نفاذ کی ٹائم لائنز 27 فروری تک مکمل ہو جائیں گی۔ کفایت شعاری اقدامات 7 وزراء پر مبنی کمیٹی تشکیل۔ پی ٹی آئی کے صرف 100 لوگوں نے گرفتاری دی، اس میں سے بھی 80% رہائی چاہتے ہیں رانا ثناء اللہ۔ اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخیاں۔ جیل بھرو تحریک ملامت کا پلستر چڑھا کر آرام کر رہی ہے فیصل کریم کنڈی۔ لاہور، پتنگ بازی، ون ویلنگ، ہوائی فائرنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ طاقتور اشرافیہ کے سامنے ادارے بھی بے بس ہیں، سراج الحق۔ پی ٹی آئی کارکنوں کا سرگودا میں جیل کے سامنے احتجاج، بارخان دھماکے کے خلاف شٹر ڈاؤن، ہڑتال۔ لاہور میں خاتون سے مبینہ زیادتی، سر کے بال بھی کاٹ دیے۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس کی نقول، سپریم جوڈیشل کونسل کے باقی چار ممبران کو بھی ارسال۔ اور اب روزنامہ جنگ کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے قومی یکجہتی ناگزیر۔ اخبار لکھتا ہے، ملک کی اعلی ترین سیاسی و عسکری قیادت پر مشتمل مرکزی ایپیکس کمیٹی کے وزیر اعظم کے زیر صدارت دوسرے اجلاس میں تمام شرکاء نے بجا طور پر اتفاق کیا کہ دہشت گردی کا خاتمہ، معاشی بحالی اور سیاسی استحکام باہم جڑے ہوئے ہیں۔ ملک میں جو سیاسی انتشار کئی برسوں سے جاری ہے، اس کے حوالے سے اجلاس اس امر پر متفق تھا کہ پاکستان داخلی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا اور قومی یکجہتی و اجتماعی جد و جہد وقت کی ناگزیر ضرورت ہے۔ اجلاس نے ان اہداف کے حصول کی خاطر قومی اتفاق رائے کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے تمام ضروری تدابیر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایپیکس کمیٹی نے طے کیا کہ پولیس محکمہ انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی سے متعلق منصوبوں کی تکمیل میں حائل مشکلات بلا تاخیر دور کی جائیں گی۔ پشاور اور کراچی میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعات اور بعد کے حالات ایپیکس کمیٹی میں خاص طور پر زیر غور آئے۔ حساس اداروں کے نمائندوں نے سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں پر شرکاء کو بریفنگ دی۔ اجلاس نے دہشت گردی کے واقعات اور سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران ذرائع ابلاغ، خصوصاً سوشل میڈیا کے کردار کا جائزہ بھی لیا۔ اجلاس کو بریفنگ دی گئی کہ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران وہ معلومات بھی میڈیا پر نشر ہو جاتی ہیں جن سے دہشت گرد اور ان کے سہولت کار فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور سیکیورٹی آپریشن بھی پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جس سے آپریشن کرنے والے افسروں اور جوانوں کی زندگیاں خطرات سے دوچار ہو جاتی ہیں۔ بلا شبہ یہ مسئلہ فوری طور پر حل کیے جانے کا مستحق ہے، تاہم یہ اہتمام ضروری ہے کہ اس کے نتیجے میں آزادی اظہار پر شہریوں کے آئینی حقوق سے متصادم کوئی پابندی عائد نہ ہونے پائے۔ اجلاس سے اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے بالکل درست کہا ہے کہ قومی مفاد کے معاملے میں کسی کو بھی اپنی انا کو حائل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر دکھ کا اظہار کیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیے جانے کے باوجود ایپیکس کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں بھی ایک سیاسی جماعت یعنی تحریک انصاف شریک نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف کی قیادت کا یہ رویہ یقیناً مناسب نہیں، کیونکہ قومی مفاد کو ذاتی و جماعتی سیاسی مفاد سے بالا تر رکھنا حب الوطنی کا لازمی تقاضا ہے۔ اور سامعین، اب ہندوستانی اخبار صحافت کی کچھ اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ملک اور کانگریس کے لیے موجودہ وقت چیلنجنگ، سونیا۔ ایم ڈی سی اسٹینڈنگ کمیٹی کے دوبارہ انتخاب پر عدالت کی روک۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔